نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم کرم نے واقعہ پڑھا تھا کہ کفار خواجہ ابو طالب کے پاس کئی دفعہ آ چکے اور بار بار یہ کہتے تھے کہ آپ اپنے بھتیجوں کو سمجھائیں، ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، ان کی تحقیر کرتے ہیں. تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم مجھ پر بھی رحم کرو اور اپنے اوپر بھی رحم کرو اور اس کو چھوڑ دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں اور مجھے یہ کہہ دیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ کی عظمتوں کو، اللہ کی محبت کو بیان کرنا چھوڑ دوں تو تب بھی نہیں چھوڑوں گا. بہرحال یہ چلتا رہا سلسلہ. اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. بس تحقیق تمہارے لیے، تحقیق تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ایک عمدہ نمونہ ہے، تمہیں لازم ہے کہ اس نمونے کی اتباع کرو. جس وقت ان لوگوں نے اپنی قوم سے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے سوا خدا کے تمہارے معبودوں سے بری اور بیزار ہیں، ہم اللہ کے مومن اور تمہارے کافر اور منکر ہیں، اور ظاہراً بھی ہمارے اور تمہارے درمیان میں کھلی عداوت اور نفرت ہے جب تک کہ تم ایک خدا پر ایمان نہ لاؤ. پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْ. جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بری اور بیزار ہو گئے. تو اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جس طرح اہل ایمان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کا اعلان ضروری ہے. انسان جو ہے وہ اپنا جس سے رشتہ ہوتا ہے اور جس سے رشتہ قائم ہوتا ہے وہ بہت اعلیٰ نصب کا ہو، بہت اعلی شان ہو، تو اس کو چھپاتا نہیں ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے. اگر کسی کا رشتہ پرائم منسٹر ہے، اس کی بیٹی سے ہو جاتا ہے تو وہ گلی گلی ہر شخص کو، جاننے والے کو بتاتا ہے کہ میرا رشتہ اس سے ہوا ہے. تو مومن کا رشتہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، تو یہ چیز چھپانے کی نہیں ہے، یہ بتانے کی ہے. ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بتائیں. صرف ظاہری طور پہ، یعنی الفاظ سے نہیں، عملی طور پہ بھی ہم بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہمارے اندر مسلمان ہونے کے اوصاف ہونے چاہیے، اخلاق ہونے چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا کے گوشے گوشے میں جہاں جہاں گئے دین کی اشاعت کے لیے، تو وہاں کی زبانیں تو نہیں جانتے تھے وہ، لیکن اپنے اخلاق سے اسلام کو پھیلایا، اور اپنے اخلاق سے لوگ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوتے کہ ان کو دیکھ کر. آج اگر کسی سے کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے، اگر وہ پوچھتا ہے ہم سے کہ میں اسلام سیکھنا چاہتا ہوں، میں کہاں جاؤں، تو ہم کسی کے پاس اس کو بھیج سکتے ہیں؟ ہم کہیں گے بھائی اسلام کو پڑھنا ہے آپ نے، تو یہ فلاں کتاب ہے، فلاں کتاب ہے، فلاں کتاب ہے، اس کا مطالعہ کر لو. لیکن کوئی انسان نہیں ہوتا جس کے پاس کو بیچ سکیں ہم، کیا اس کے پاس رہو تو تجھے سے اسلام مل جائے گا. آج یہ ہماری حالت ہو گئی ہے کہ ہماری الماریوں میں اسلام کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے زندگی میں اسلام نہیں ہے، ہم اسلام کے اندر نہیں ہیں. نام تو ہمارا اسلام میں ہے، لیکن ہم اسلام میں داخل نہیں ہیں. تو ایمان کی علامت ہے کہ ہم اپنا رشتہ بتائیں، ضروری ہے اعلان کریں. اسی طرح خدا کے دشمنوں سے بغض اور عداوت کا اعلان بھی ضروری ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خاص اس لیے روانہ فرمایا کہ حج کے موسم میں برات کا اعلان فرمائیں، جس کے لیے سورہ برات کی آیتیں نازل ہوئی تھی. اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا، اس نے اپنا ایمان کو مکمل کر لیا. تو اللہ کی محبت اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کے دشمنوں سے بغض اور عداوت کامل نہ ہو. قلب میں جس قدر خدا کے دشمنوں کے لیے گنجائش ہے اس قدر قلب میں اللہ کی محبت خالی ہے. اللہ تعالیٰ کے دشمن جو ہیں ان کے طور طریقے ان کی کلچر سے بھی نفرت کرنا اس کو نہ اپنانا اس میں شامل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو من جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی اللہ نے کسی کے لیے دو دل نہیں بنائے. لہذا ایک قلب میں دو متضاد چیزیں کیسے آ سکتی ہیں؟ مومن کامل تو وہی ہے کہ ایک خدا کی رضا اور خوشنودی کے مقابلے میں سارے عالم کی ناراضگی کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کرتا. وہ حضرت انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ جس طرح وہ خدا تعالی کے ایمان اور تصدیق کی دعوت دیتے ہیں اسی طرح کفر اور شرک کی تکذیب بھی کرتے ہیں. تو قریش نے جب یہ دیکھا کہ ابو طالب آپ کی امداد اور حمایت پر تلے ہوئے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد اور حمایت پر تلے ہوئے ہیں تو پھر تیسری بار مشورہ کر کے ابو طالب کے پاس آیا اور کہا ابو طالب یہ عمار بن ولید قریش کا نہایت حسین اور جمیل اور خوبصورت ہوشیار اور سمجھدار نوجوان ہے. آپ اس کو لے لیں اور اپنے بھتیجے کو جس نے ہماری قوم میں تفریق ڈالی ہے اس کو ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم ان کو قتل کر کے قوم کو اس مصیبت سے نجات دلائیں. ابو طالب نے کہا واہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اپنے پالے ہوئے بیٹے کو تو قتل کے لیے تمہارے حوالے کر دوں اور تمہارے بیٹے کو لے کر پانوں پروش کروں؟ خدا کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا. مطعم بن نجدی نے کہا کہ ابو طالب خدا کی قسم آپ کی قوم نے ایک عادلانہ اور منصفانہ رائے اس مصیبت سے رہائی کی بہترین صورت آپ کے سامنے پیش کی مگر آپ نے اس کو قبول نہیں کیا. ابو طالب نے کہا خدا کی قسم میری قوم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا, تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کرو. قریش ابو طالب سے بالکل نا امید ہو گئے تو کھلا مخالفت پر اتر آئے. اس قبیلے میں کوئی بے کس اور بے سہارا مسلمان تھا اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے. ابو طالب نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حمایت کی دعوت دی. ابو طالب کی اس آواز پر تمام بنی ہاشم اور بنی مطلب نے لبیک کہا. بنی ہاشم میں صرف ابو لہب آپ کے دشمنوں کا شریک حال ہوا. اور صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے لوگوں سے فرماتے ہوئے سنا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے, کلمہ پڑھو تو کامیاب ہو جاؤ گے. اور ایک بہت شخص آپ کے پیچھے پیچھے یہ کہتا پھرتا تھا کہ یہ شخص صاحبی یعنی بے دین اور جھوٹا ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے تو معلوم ہوا کہ آپ کے چچا ابو لہب ہیں. اور بتایا کہ آپ لوگوں سے یہ فرماتے تھے یا ایھا الناس ان اللہ یأمرکم ان تعبدوا ولا تشرکوا به شیئا. اے لوگوں اللہ تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور وہ آپ پیچھے پیچھے یہ کہتا پھرتا تھا یا ایھا الناس ان ھذا یأمرکم ان تترکوا دین آبائکم. اے لوگوں یہ شخص تم کو حکم دیتا ہے کہ اپنے آبا و اجداد کا مذہب چھوڑ دو. قریش نے جب یہ دیکھا کہ روز بروز اسلام کی رفتار بڑھ رہی ہے تو ایک روز ولید بن مغیرہ کے پاس جمع ہوئے جو ان میں معمر سب سے عمر رسیدہ تھے اور کہا موسم حج کا قریب آ گیا ہے اور آپ کا ذکر اور چرچا سب جگہ پھیل چکا ہے, اب اطراف سے آنے والے تمہارے اس صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم سے دریافت کریں گے, لہذا مل کر آپ کے متعلق ایک رائے قائم کر لی چاہیے اور سب اس پہ متفق ہو جائیں, اختلاف نہ رہنا چاہیے ورنہ بدھی ہم میں سے ہی بعض بعض کی تکذیب کریں گے اور اچھا نہ ہوگا۔ اے عبد الشمس، یہ کی کنیت تھی، اب ہمارے لیے کوئی رائے قائم کر دیجئے، ہم سب اس پر کاربند ہو جائیں گے۔ عبید نے کہا، تم وہ کہو، میں سنوں گا اور اس کے بعد تو رائے قائم کروں گا۔ لوگ نے کہا، معاذ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہیں۔ ورید نے کہا، غلط کہتے ہو، خدا کی قسم آپ کاہن نہیں ہیں، میں نے کاہنوں کو خود دیکھا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کاہنوں کی کوئی علامت ہے، نہ آپ کا کلام کاہنوں کے زمرے میں آتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ مجنون ہیں۔ ورید نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون بھی نہیں ہیں، میں جنون اور دیوانگی کی حقیقت سے واقف ہوں، آپ میں کوئی علامت جنون کی نہیں پائی جاتی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ شاعر ہیں۔ ولید نے کہا، میں خود شاعر ہوں، شعر اور اس کے تمام انواع کا میں بخوبی واقف ہوں، آپ کے کلام کو شعر سے کوئی نسبت نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ساحر جادوگر ہیں۔ ولید نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساحر بھی نہیں، نہ ساحروں کا پھونکنا اور دم کرنا زیادہ وہ ساحر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اے عبد الشمس، آخر پھر کیا ہے؟ ولید نے کہا کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ایک عجیب حلاوت اور شیرینی ہے، اور اس پر عجیب قسم کی رونق، اور اس قول کی جڑ نہایت تر و تازہ، اور اس کی شاخیں سمردار ہیں، یعنی اسلام بمنزل شجرہ طیبہ کا ہے کہ جڑیں اس کی محکم اور مضبوط اور زمین میں راسخ ہیں، اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہیں، سمرات سے لگا ہوا ہے، اور جو کچھ تم نے کہا ہے میں خوب جانتا ہوں کہ وہ سب باطل اور لغو ہے۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ مناسب یہ ہے کہ کہو کہ یہ شخص ساحر ہے، اور اس کا کلام بھی سحر ہے، جو میاں بیوی، باپ بیٹے، بھائی بھائی، قبیلہ اور کنبہ میں تفریق ڈالتا ہے، جو خاصا سحر ہے۔ مجلس برخاست ہو گئی۔ جب حج کا موسم آیا اور باہر سے لوگ آنے شروع ہوئے تو قریش نے آدمی راستوں میں اور گزرگاہوں میں بٹھلا دیے، جو شخص اس سے گزرتا اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہتے کہ یہ ساحر ہے، اس سے بچتے رہنا۔ مگر قریش کی اس تدبیر سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، بلکہ اطراف سے آنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بخوبی واقف ہو گئے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، فمن یرید اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام، یعنی اللہ تعالیٰ جس شخص کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب نور سینے کے اندر داخل ہو جائے تو سینہ فراخ اور کشادہ ہو جاتا ہے۔ تو پوچھا گیا، یا رسول اللہ، کیا اس کی علامت بھی ہے جس سے اس کی شناخت کی جا سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور وہ نشانی غرور کے گھر، یعنی دنیا سے دور ہونا، آخرت کی طرف رجوع کرنا، اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لینا۔ اس حدیث شریف میں سینے کے اندر نور داخل ہونے کی تین علامتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ دوستو، دنیا سے دل اچاٹ ہونا، نمبر دو آخرت کی طرف توجہ ہو جانا، نمبر تین موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا۔ مولانا سہراب نے فیصلہ کرے کہ وہ ہدایت پر ہے کہ نہیں۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کے اندر نور داخل ہونے کی نشانی یہ فرمائی کہ وہ جہاں سے جو دھوکے کا گھر ہے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، اور آخرت کو خوشی کا گھر ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نور جب دل میں داخل کیا جاتا ہے تو سینہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ مولانا عمر رحمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی جان میں حق تعالیٰ کے تعلق خاص کی برکت سے اس قدر کشادگی اور وسعت ہوتی ہے کہ اس کے سامنے سات آسمان کی وسعت ہیچ ہوتی ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے اور شرب ہے. جیسے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں وہی سمایا آسمان اور زمین میں لیکن مومن بندے کا قلب میری گنجائش رکھتا ہے. تو معلوم ہوا کہ نور کا محل کیا ہے؟ دل ہے. اور کسی کے قلب کو ہم دیکھ نہیں سکتے. تو دو ہی صورتیں ہیں بھائی, یا تو صاحب نور خود دعویٰ کرے کہ میرے اندر نور ہے, یا صاحب ہوں کہ کچھ علامات خاصہ متعین ہوں. تو پہلے صورت پر ہر باطل اور ہر اہل حق کے دعوے کا امتحان معلوم ہوتا ہے. دونوں جو ہیں وہ دعویٰ کر سکتے ہیں, جو اہل باطل ہیں کافر ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں نور ہے, اور اہل ایمان بھی جو ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے دل میں نور ہے. تو دونوں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ تو یہ تو کوئی فائدہ, یہ تو سن بالکل ہی غیر مفید ہے, کیونکہ ظاہر میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ دعویٰ سچا ہے جھوٹا ہے. تو دوسری صورت جو متعین ہوئی ہے, اسی صورت کی وضاحت حدیث میں بیان کی گئی ہے. تو انہوں نے کسی شخص کے اللہ والے ہونے کی یہی علامت لکھی ہے کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے اور اس کی صحبت سے دل دنیا سے سرد ہونے لگے. اللہ یاد آئے, حدیث پاک میں جو آتا ہے اذا رہو ذکر اللہ, اللہ والے وہ ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. وہ ایک انسان ہے وہ آم بیچتا ہے, کبھی ملاقات ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو آم یاد آئیں گے اس کو دیکھ کر. ایک انسان ہے وہ سونے کا کام کرتا ہے, جیولر ہے, تو اس کو جب ملاقات ہوگی تو ایک دم سے آپ کے ذہن میں آئے گا یہ سونے والا ہے. تو سچا اللہ والا وہی ہے کہ جس کو دیکھتے ہی آپ کے دل میں یہ آ جائے کہ یہ اللہ والا ہے, اس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی یاد آنے لگے انسان کو, اور آخرت کی طرف دل جو ہے وہ مائل ہونے لگے. آج ہمارے دوست یار کون ہیں, ہمارے ہم نشین کون ہیں, ہم کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ہمارے ہم خیال کون ہیں, وہ لوگ کون ہیں. جیسے لوگ ہوں گے ویسے انسان بن جائے گا. جیسے کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل, ہر شخص اپنے گہرے اپنے جو گہرا دوست ہے اس کے دین پر ہو جاتا ہے. تو ہر انسان دیکھ لے کہ ہمارے دوست کون ہیں, آس پاس کے رہنے والے کون ہیں, تو انسان خود بخود ان کے عادات, ان کے اخلاق, ان کی جتنی بھی ان کے اندر باتیں ہیں وہ خود بخود انسان کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں. کیونکہ انسان اثر لیتا ہے, انسان کے اندر اللہ نے مادہ رکھا ہے اثر لینے کا. تو انسان جو ہے وہ اثر لیتا ہے, اچھی صحبت میں رہے گا تو اس کا اچھا اثر لے گا, بری صحبت میں رہے گا تو بری کی صحبت کا اثر خود بخود اس کے دل میں آئے گا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ کونوا مع الصادقین, ارے میں تمہارے مزاج سے واقف ہوں, میں تو پیدا کرنے والا ہوں, مجھے پتا ہے کہ تمہارے لیے فائدے کی چیز کیا ہے. اللہ نے قیامت تک کے لیے حکم دے دیا کہ سچوں کے ساتھ رہو, سچوں کے ساتھ رہو گے تو تمہارے ہاتھوں ہمارے سچے عاشق بن جاؤ گے, اللہ کی محبت حاصل ہوگی, جینا مرنا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر کیسے جان دیتے ہیں, گناہوں سے کیسے بچتے ہیں. ورنہ اصلاح نہیں ہوگی, قلب پاک نہیں ہوگا, قلب ایسا اجڑے گا کہ دوسروں کو بھی اجاڑ دے گا. اصلاح نہیں ہوگی, بدتمیزی کرے گا, بد اخلاقی سے پیش آئے گا, شوہر سے بدتمیزی ہو رہی ہے, ساس سے بدتمیزی ہو رہی ہے, اور بیوی سے بدتمیزی ہو رہی ہے, بچوں کی پٹائی ہو رہی ہے, ہر قسم کے انسان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں گی. اس لیے میرے دوستوں اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کی اصلاح فرمائے. اب اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی انسان کو, یہ سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اس کے لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تین کام ہیں اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو. جب آدمی کسی آدمی کے پاس ہر روز تھوڑی دیر کے لیے حاضری دیتا ہے تو کچھ دن بعد محبت پیدا ہو جاتی ہے نا. ایک مدت تک ہر روز کی ملاقات کے نتیجہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی ناغا ہو جاتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کا انتظار کرتے ہیں. اور اس کی کوئی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح ہر روز اللہ تعالیٰ سے تھوڑی دیر کی ملاقات کرنا شروع کر دیں. اللہ سے ملاقات کا طریقہ کیا ہے؟ تسبیح لے کر تھوڑی دیر باوضو قبلہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر لیں. ذکر میں کلمہ شریف, درود شریف, تلاوت قرآن پاک, اللہ اللہ سب شامل ہے. یہی ذکر کرنا اللہ کی ملاقات کرنا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, کتنی بڑی بشارت ہے. حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا جلیس من ذکرنی, میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے. جب بندہ دنیا میں اللہ کو یاد کر رہا ہے تو آسمان والا مالک اس کو یاد کر رہا ہے. ایک بزرگ تھے, وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے تو فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یاد کر رہے ہیں اس وقت. کہا کہ حضرت آپ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ آپ کو یاد کر رہے ہیں, آپ کو وہی نازل ہوئی ہے کیا؟ کہا کہ نہیں بے وقوف, تم قرآن پاک نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا. تو میں اس وقت اللہ کو یاد کر رہا ہوں, یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے یاد فرما رہے ہیں. تو یہ حدیث قدسی ہے کہ ارا جلیس من ذکرنی, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں اپنے ذاکر بندے کا ہم نشین ہوتا ہوں, یعنی اس کے پاس ہوتا ہوں. بس ملاقات کی کیسی آسان صورت بندوں کے پاس ہے کہ جب چاہے اپنے رب سے ملاقات کر لے. ذکر شروع کیا, ملاقات ہوگی, چلتے پھرتے اگر یہ نعرہ لگاتے رہیں یا آہستہ آہستہ پڑھتے رہیں. میرے شیخ فرماتے تھے یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ, سبحان اللہ, یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ. تو اللہ تعالیٰ کے ان تینوں ناموں کی برکتوں اور ان کی خوبیوں کا ظہور بندے پر ہو جائے گا. نمبر ایک, جب حلیم کہا تو گویا صفت حلم کا طلب ہوئی, اور حلم قدرت رکھنے کے باوجود انتقام نہ لینے کو کہتے ہیں. اللہ قادر ہے, قدرت رکھتے ہیں, کس گنہگار بندے سے انتقام لے سکتے ہیں لیکن نہیں لیتے. پھر جب یا کریم کہا تو گویا صفت کرم کو پکارا, بس اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے انتقام نہ لینے کے ساتھ انعام بھی عطا فرمائیں گے. پھر جب یا واسع المغفرہ کہا تو اپنی غیر محدود اور وسیع قدرت مغفرت سے اس گنہگار بندے کے محدود گناہوں کو معاف بھی فرما دیں گے. تو بھائی اگر چلتے پھرتے لیٹتے بیٹھتے ان کلمات کا ورد کی عادت ڈالیں تو بہت ہی انعامات سے مالا مال ہو جائیں گے ان شاء اللہ تعالی. اور اس کی برکت سے یہ شخص بھی حلیم اور کریم اور دوسروں کی خطائیں معاف کرنے والا بن جائے گا. ورنہ چھوٹی چھوٹی خطائیں, چھوٹی چھوٹی باتیں دل پہ لے کر لڑائی جھگڑے پیدا ہوں گے, لہذا غصے سے مغلوب ہو جائے گا اور انتقام کے جذبات سے بے قابو ہونے لگے گا. پھر یہ تو لوگوں کی خطاؤں کو نہ معاف کرنے والے روحانی مریضوں کے لیے ان کلمات سے کثرت سے پڑھنے کی ہدایت دی ہے ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے. اور بد خلق انسان ان کلمات کو اخلاص اور اصلاح کی نیت سے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی اچھے اخلاق اس کے اندر پیدا ہو جائیں گے. نمبر دو, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچا کریں کہ یہ آسمان, یہ زمین, دریا, پہاڑ, درختوں, جانور, پرند, یعنی تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ہماری پرورش کے لیے پیدا فرمایا ہے اور ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے, اور ہر نعمت کو یاد کر کے شکر ادا کرے. یہ عقلی بات ہے کہ محسن سے طبی محبت پیدا ہوتی ہے. کوئی انسان ہمارے لیے, ہمارے اوپر احسان کرتا ہے تو انسان کو اس سے محبت ہو جاتی ہے. تو وہ اتنا محسن, اتنے بڑے محسن ہیں کہ بے شمار ان کے احسانات ہمارے اوپر ہیں, تو کتنی محبت ہونی چاہیے دوستو. اور تیسرا طریقہ جو دونوں طریقوں کی روح ہے اور نہایت ہی مفید ہے, وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کے پاس حاضری دیا کرو. عورتیں ہیں تو ان کے بیانات سنا کرے پابندی کے ساتھ, اور عقیدت اور محبت سے ان کی باتیں سنا کرے. حدیث شریف میں ہے, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے صحابہ کرام صحابی کیسے بنے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر, اور صحابیات کیسے بنی, صحبت میں رہ کر نہیں, صحابیات بنی کانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر وہ صحابیات بنی. تو حدیث شریف میں وارد ہے کہ اللہ والوں کے دل تقویٰ کی کانیں ہیں. بس جس طرح سونا سونے کی کان سے, چاندی چاندی کی کان سے, ہے نا, نمک نمک کی کان سے حاصل کرتے ہیں تقویٰ, اور اللہ کی محبت کے خزانے کو اللہ والوں کی صحبت سے حاصل کرنے چاہیے. اور جس طرح نمک کی کان میں ایک گدا گر کر مر گیا تو وہ بھی نمک بن گیا, اسی طرح دوستوں ان کی صحبت میں اگر اپنی رائے فنا کر کے اپنی جا کو مٹا کر کچھ دن رہ لیجیے تو انشاءاللہ تعالی آپ بھی اللہ والے بن جائیں گے. بشرط یہ ہے کہ شیخ سے تعلق رکھا ہے, اپنی رائے پہ قائم نہ رہیں. اپنی رائے کو فنا کر دیں، پورے پورے حالات کی اطلاع کر کے اس پہ عمل کریں۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے شیخ سے کیا لکھا تھا جب حاضر ہوئے، نہیں اور کوئی خواہش میں آپ کے در پہ لایا ہوں، نہیں اور کوئی خواہش میں آپ کے در پہ لایا ہوں، مٹا دیجئے مٹا دیجئے، میں مٹنے ہی کو آیا ہوں۔ مکتب عشق میں جس کی بھی اے دوستو بسم اللہ ہو، ایک عجیب شعر یاد آیا میرے شیخ رحمت اللہ علیہ، سنا تھا میں نے، مکتب عشق میں جس کی بھی یارو بسم اللہ ہو، اس کا پہلا ہی سبق فنا فی اللہ ہو۔ تو مٹانا اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو، اپنی عادات کو، میرے دوستو جب تک مٹائیں گے نہیں اور اچھے اخلاق پیدا نہیں کریں گے تو لڑائی جھگڑے ہمارے گھروں سے ختم نہیں ہوں گے۔ مولانا مدنی رحمۃ اللہ فرماتے، اگر تم پتھر ہو تو نا امید نہ ہو، اہل دل کے پاس جانے سے موتی بن جاؤ گے۔ یہ تینوں باتیں دوستو اللہ کی محبت پیدا کرنے کی حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی ارشاد فرمائی ہوئی ہیں، جس کو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے، اپنی اصلاح کی فکر پیدا فرمائے اور اپنے بڑوں کا ادب عطا فرمائے۔ ماں باپ، استاد، اپنے بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، علماء کرام کا ادب بڑی سعادت مندی کی علامت ہے۔ اپنے شوہر کا ادب کرنا، ماں باپ کا ادب کرنا، سعادت کی تعریف کیا ہے؟ سعادت توفیق خیر کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ بزرگوں کا مقولہ ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو اپنے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی اور بے ادبی کرتا ہے تو یہ در حقیقت اپنے چھوٹوں کو اپنے ساتھ بدتمیزی اور بے ادبی کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے، جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کو ایک عجیب شخص نے کہا کہ بھائی اگر بالفرض کیجئے کہ اگر یہ سب چیزیں نہ ہوئیں، جہنم نہ ہوا، جنت نہ ہوئی، اور ہم دنیا میں نمازیں پڑھتے رہے، سب کام کرتے رہے گے تو سب بیکار جیتے جائے گی، ہم ہمارا فائدہ کیا ہے مسلمان ایمان لانے کا؟ تو میرے شیخ رحمت اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ سب چیزیں حقیقت ہوئی تو پھر، اگر یہ سب چیزیں حقیقت ہوئی اس دن تو پھر کیا کرو گے؟ پھر تو واپس آ کے دوبارہ نہیں کر سکو گے نیک کام۔ تو کرنے کا فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کوئی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کی عورتوں سے عفیف رہو، تمہاری عورتیں عفیف رہیں گی، اور تم اپنے باپ دادا کا ادب کرو، تمہاری اولاد تمہارا ادب کریں گی۔ اس میں جتنے بھی بڑے ہیں، ہمارے والدین ہیں، ماں باپ ہیں، ساس سسر ہیں، ہمارے بڑے بہن بھائی ہیں، شوہر ہیں، سب اس میں شامل ہیں، ان کا ادب کرو اور تم اپنے لیے ادب کی راہ ہموار کر رہے ہو، کل کو چھوٹے تمہارا ادب کریں گے، کل کو تجھے بھی ساس بننا ہے۔ اگر تو آج تم برداشت کر لو گے ساس کی باتوں کو، کل تجھے ساس بننا ہے نا، تو ویسا ہی برتاؤ تمہارا ساتھ بھی ہوگا۔ اور اگر تم سے کوئی اپنی خطا کی معافی مانگے تو معاف کر دو، ہاں، اور جو معاف نہ کرے گا وہ ہمارے حوض کوثر سے میدان محشر میں محروم رہے گا۔ یاد رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص معافی مانگتا ہے اور آپ نے اس کو معاف نہیں کیا تو حوض کوثر سے میدان محشر میں محروم رہے گا۔ بالخصوص ماں باپ کی تو اف کہنا بھی حرام ہے۔ اگر کسی نافرمان کہ ماں باپ مر گئے ہوں تو ان کو کثرت سے ثواب بخشے، امید ہے کہ یہ شخص فرما بردار، اللہ تعالیٰ اس کو لکھ دیں گے۔ اپنے اور اپنے کمزوروں، بیوی بچوں پر شفقت اور رحم کرنا دل کی نرمی کی اور سعادت کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہتا ہے۔ جو شخص دوست احباب کو تو خوش رکھتا ہو مگر گھر میں آ کر سب کو تنگ کرتا ہو، اور ذرا ذرا سی بات پر غیظ اور غضب میں آ کر بیوی بچوں کو رلاتا ہو، اس کے اخلاق کو کیسے اچھا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اچھے اخلاق والوں کو، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بڑا محبت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب سے پہلے مجھے اس چیز کی توفیق عطا فرمائے, شفقت, محبت, رحم دلی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے, رقیق القلب, حلیم الطبع, رحیم المزاج بنا دے. اللہ تعالیٰ کو نرم دل والا شخص بہت محبوب ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صفت عطا فرمائے. نرمی کے ساتھ اپنے آپ کو مٹا کے رکھیں, لوگوں کی باتوں کو برداشت کریں, چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت کریں. یہ ایسے ہے جیسے اگر اللہ تعالیٰ کی محبت ہم چاہتے ہیں, اللہ کا پیارا بننا چاہتے ہیں, اپنی خطاؤں کو ہم نے معاف کرانا قیامت کے دن, تو دنیا میں میرے دوستو دوسروں کی خطاؤں کو معاف کریں, جو ہو جائے ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ فرما رہے تھے تو ابو جہل آپ کے چچا ایسے برے برے الفاظ آپ سے کہہ رہا تھا کہ سننے والے بھی پریشان ہو گئے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ نہیں کہا اور خاموشی سے وہاں سے چلے گئے. تو ایسے اخلاق اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. کوئی برا بلا کہتا ہے کہنے دو بھائی اس کو, نہ کسی کی برائی سے آپ برے بنیں گے, نہ کسی کی تعریف کرنے سے آپ اچھے بنیں گے. برائی تو کوئی انسان لاکھ برا ہماری برائی کرتا رہے, لیکن انسان برا کب بنتا ہے؟ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اچھا کب بنتا ہے؟ جب تقویٰ کے ساتھ رہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, عزت والا وقار والا میرے ہاں صرف ایک ہی معیار ہے جو تقویٰ کے ساتھ رہتا ہے. تو اللہ عزت اسی کو دیتے ہیں جو تقویٰ کے ساتھ رہتا ہے, گناہوں کو چھوڑتا ہے. انسان کے اختیار میں عزت نہیں ہے. ڈنڈے کے زور پہ عزت لی تو کیا عزت لی آپ نے؟ اصلی عزت تو وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جس بندے سے خوش ہوتا ہوں تو میں جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہوں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اسے محبت کرو. جبرائیل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں دوسرے فرشتوں سے, میں اللہ تعالیٰ اور میں اس بندے سے محبت کرتے ہیں, آپ بھی اس سے محبت کرو. پھر وہ اعلان کرتے ہیں پوری مخلوق میں کہ اللہ اور اس کے فرشتے, جس کا مفہوم حدیث کا, اس بندے سے محبت کرتے ہیں. اے بندو تم بھی اس بندے سے محبت کرو. تو اللہ تعالیٰ بندوں کے دل میں اس کی محبت اور عزت ڈال دیتے ہیں. یہ راز ہے بندوں کے درمیان محبوب بننے کا, کہ اللہ کو راضی کر لیں تو اللہ تعالیٰ خود بخود لوگوں کے دل میں ہماری عزت و محبت ڈال دیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے, لیکن نیت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو, محبوب بننے کی نیت نہیں ہونی چاہیے. اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کہا ہے اللہ قبول فرما لے. اپنے رحمت سے ہم سب کی اصلاح فرما دے. وصلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین.